تیار ہیں؟ بیوی جو خاوند کی نہایت فرما بردار ہو، کبھی اس نے خاوند کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ بیوی قیامت کے دن وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی جو خاوند کی نافرمانی نہ کرتی ہو. یہ بھی بڑا ٹف کام ہے، سب سے مشکل کام ہے. میں نے ایک حدیث بار بار آپ کو سنائی ہے، میں نے پڑھی ہے کہ اتنا آسان ہے عورتوں کے لیے جنت میں جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو اللہ تعالی نے جن کی قسمت میں تین تکلیفیں لکھی ہیں، پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، پھر بچہ جنتی ہیں، یہ کتنا مشکل کام ہے، بسا اوقات ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر بچے کو پالتی ہیں ڈھائی سال، اور ڈھائی سال تو دودھ پلاتی ہیں لیکن پھر بچے کو کئی سال پالتی ہیں، یہ اتنا مشکل کام ہے. ان تین کاموں کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر ان کے علاوہ دو اور کام اختیار کر لے عورت، ایک یہ کہ پانچ ٹائم نماز پڑھ لے پابندی کے ساتھ، اور دوسرا کام وہ خاوند کی نافرمانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت کو کوئی اور عبادت نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سیدھی جنت میں جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ عورتیں یہ تین کام ہیں، یہ تو ہر حال میں ان کو کرنے ہوتے ہیں، پیٹ میں بچے کو اٹھانا، بچے کو پیدا کرنا، اور بچے کو پالنا، یہ تین تو ہیں. اور نمازی بھی ہیں عورتیں، نمازی ہیں نا، نمازی تو ہم سے زیادہ پڑھتی ہیں. کئی دفعہ روٹی کے لیے اتنی بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کام کاج کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، جی میں دو سپارے رہتے ہیں پڑھ دوں، میں آدھا سپارہ رہتا ہے پڑھ دوں، پانچ تسبیحیں رہتی ہیں میں پڑھ دوں، پھر آپ کی بات سنوں گی. نیک تو ماشاءاللہ اتنی بڑی نیک ہیں عورتیں، مردوں سے زیادہ نیک ہیں، لیکن اگلی بات جو ہے کہ خاوند کی فرما بردار بیوی بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی، اس میں کمی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف ہمیں نیچا دکھانے کے لیے اور ہمیں نمبر دو انسان ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خاوند کی فرما بردار بیوی بن جائے. یعنی یہ آپ نہیں دیکھتے کہ حضور نے اتنا بڑا جملہ بولا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو کرتی، یہ معمولی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر عورت خاوند کی فرما بردار بیوی ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گی. ہم آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں، پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے عہد نامہ پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز ختم پر جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ہفتے گھر سے باہر جا کر اس کو مختلف گھروں میں جا کر عبادت کرنے کی یا مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی. وہ اپنے گھر رہ کر بھی جنت کما سکتی ہے. ساتواں، ماں باپ کا فرما بردار بیٹا. اگر ماں باپ اس سے دنیا سے گئے تو راضی گئے، ماں باپ اس بیٹے سے راضی گئے، وہ بیٹا اس کو بھی قیامت کے دن حساب و کتاب کے بغیر اللہ تعالی جنت میں بھیجے گا. یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ نیک ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ جو ہے اس سے سخت کام لیتے ہوں نرم کام لیتے ہوں. ماں باپ کو خوش رکھنا ہے ماں اسلامی کاموں میں، نہ کہ گناہ اور جو خلاف شریعت کاموں میں، وہ نہیں. ماں باپ نیک ہوں یا برے ہوں، بے نماز ہوں یا نمازی ہوں، کافر ہوں مشرک ہوں مومن ہوں کوئی ہوں، ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے. اگر وہ ماں باپ نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو خدا کا کر رہا ہے، تیرا نہیں کر رہا. وہ خدا اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے احکام کی نافرمانی کیوں کی؟ تیرے لیے ضروری ہے کہ جس ماں باپ نے تجھے جنا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، تو ان کو راضی رکھ. بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ خوشی اس سے خوش ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور آٹھواں، وہ بندہ جو لوگوں پر رحم کرنے والا ہو اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو، وہ شخص بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. میدان معاشر میں لوگ جو ہیں مومن اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور کافر عرش کے بائیں طرف ہوں گے. ایک جماعت مومنوں کی جو مومن سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتی ہے، اس لیے نہیں کرتی کہ یہ میرا پڑوسی ہے تو آج مجھے اس کی ضرورت ہے، کل اس کی ضرورت، کل مجھے اس کی ضرورت ہے، آج اس کو ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اگر میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ جاب پہ جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ مجھے جو ہے یہ کسی وقت مشکل میں کام آتا ہے، چلو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اگر رائٹ دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دوستی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر ایک مومن کسی کو ملتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس سے علیحدہ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر اسے دوستی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. ایک جماعت جو عرش کے دائیں طرف ہوگی اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے اور اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، مومن کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ لوگ جو توکل سے آراستہ تھے، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن توکل اللہ پر ہے کہ اللہ نے جو رزق ہمیں لکھا ہے وہ ہمیں دے گا. یہ کام ایک ذریعہ ہے، بہانہ ہے، توکل خدا پر ہے. اور دنیا میں جتنے بھی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں اور دین کے کام سے نہیں منحرف ہوتے، ان کے چہرے چودھویں کے رات کی طرح، چودھویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. اور اللہ پر توکل رکھنے والے، دنیا کی مہمات اور مشکلات سے نہ گھبرانے والے، دینی کاموں پر اور عمل پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. وہ لوگ بھی حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے. وہ لوگ جو شب و روز اللہ کے دین کو بلند ہوتا دیکھتے ہیں، آپ ہیں، آپ کی دلی خواہش یہ ہے کہ اسلام عام ہو جائے، اسلام پھیل جائے، کاش یہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند ہو جائے. جس مومن کی یہ خواہش دن رات ہو، وہ کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، کوشش اور خواہش اس کی یہ ہو کہ اسلام عام ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے، اللہ کا دین عام ہو جائے، وہ اپنی چھوٹی سی کوشش کرتا ہے یا بڑی کوشش کرتا ہے اپنی ہمت کے مطابق، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے یہ شخص جنت میں چلا جائے. وہ لوگ جو رات کو ادب و احترام سے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ایک کونے میں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، یہ اس رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں جو رب جاگتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں یہ جاگ کر عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت کرنے والا بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور ایسے لوگوں کو کہا جائے گا، یا سادت الناس، اے لوگوں کے لیڈروں، سرداروں، جو رات کو جاگنے والے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وقت تمہیں حساب کتاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک وہ قوم ہوگی جن کو اشرف الناس کا لقب ملے گا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت، اشرف الناس. وہ کون ہوں گے؟ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا. ظاہر میں اگر عالم نظر آتا ہے تو باطن میں علم پر عمل بھی کرنے والا ہو. ظاہر میں اگر لوگ اس کو نمازی سمجھتے ہیں تو پھر وہ نماز کوئی قضا نہ کرے. ظاہر میں اگر وہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو قرآن کے ایک ایک حرف سے محبت کرنے والا ہوگا. ظاہر میں اگر وہ قوم میں مشہور ہو کہ یہ بڑا سخی ہے تو پھر وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہ لوٹائے. یعنی جس کا ظاہر اور باطن نیک ہو، جیسے وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ نیک ہے، باطن میں اس کی نیکی اس سے اعلیٰ درجے کی ہو، تو فرمایا یہ اشرف الناس ہے. کہا جائے گا کہ یہ سب لوگوں سے بڑا باعزت ہے. اور اس کو کہا گیا یا اشرف الناس، جاؤ تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. جب یہ لوگ چلے جائیں گے ان کے بعد دوسرے لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے. نمازی نمازیوں کے پاس پہنچ جائے گا، زکات دینے والا زکات دینے والوں کے پاس پہنچ جائے گا، روزے دار روزے داروں کے پاس پہنچ جائے گا، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھنے والوں کے پاس پہنچ جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، تسبیح و تعلیل کرنے والے علیحدہ ہو جائیں گے، وعظ و نصیحت کرنے والے علیحدہ ہو جائیں گے، مسجدیں بنانے والے علیحدہ ہو جائیں گے، اذان دینے والے علیحدہ ہو جائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے علیحدہ ہو جائیں گے، جتنے بھی گروہ ہیں مجاہد علیحدہ ہو جائیں گے، عدل کرنے والے سچ بولنے والے وفا کرنے والے زاہد عابد متقی پرہیزگار حافظ اہل خوف یہ سارے علیحدہ علیحدہ ان کے گروہ بن جائیں گے. یہ مومن ہوں گے سارے جو اعلی درجے کے نہیں، جن کے اندر گناہ بھی ہوں گے نیکیاں بھی ہوں گی. پھر ان کو عذاب شروع ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کمائی کی اس کے مطابق، جو زکوٰۃ دیتا تھا لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جیسے حدیث پاک کا درس گزرا ہے، جو اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کو لٹایا جائے گا، اور اگر 100 اونٹ تھا تو 100 اونٹ اس کے اوپر سے گزرے گا. جب 100 گزر جائے گا گولدارے کی شکر میں، وہ پورا 50,000 سال کا دن جو ہے وہ اس کے اوپر چلتا رہے گا. جب وہ پہلے 100 ختم ہو جائے گا پھر نئے سرے سے پہلے گنتی شروع ہو جائے گی اور سارا دن اس کے اوپر وہ چلتا رہے گا. جتنا جتنا کسی کا گناہ ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، اور اس کے بعد ان کا اگر فیصلہ ہوا ہے مومنوں کا تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. کافر جو ہیں ان کے علیحدہ گروہ ہیں، علیحدہ کر دیے جائیں گے. کافروں کو گروہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، ان کو بالوں سے پکڑ کر منہ کے بال گھسیٹ کر یا منہ کے بال وہ چلیں گے، جیسے ہم پاؤں پر چلتے ہیں نا وہ منہ کے بال چلیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جو ذات تمہیں پاؤں پر چلا سکتی ہے وہ ان کو منہ پر بھی چلا سکتی ہے. اللہ نے ہمارے سامنے مثالیں دی ہیں، کچھ جانور ہیں جو چلتے ہیں، کانگرو بھی جانور ہے وہ چلتا ہے، وہ چھلانگے لگا کر چلتا ہے، وہ ویسے چل نہیں سکتا، اس کے ہے وہ بھی جانور، رب نے اس کو چلنے کا طریقہ ہی بتایا، چھلانگے لگاتا ہے وہ چل نہیں سکتا. جانور ہیں وہ سوتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، چمگادڑ ہے وہ الٹا سوتی ہے، پیر اوپر پشت نیچے وہ اس طرح سوتی ہے. اسی طرح کچھ جانور ہیں جو دوسروں سے مختلف ان کا حساب کتاب ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ہم نے مخلوق کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے کی عادت دی ہے، اگر تمہیں ہم پاؤں پر چلا سکتے ہیں تو قیامت کے دن کفار کو منہ کے بل بھی ہم چلا سکتے ہیں. یہ ان کی ذلت ہوگی، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. تو رب تعالی جل شان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو ہم عزت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور مجرمین کو ہم جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے, جیسے پانی پلانے کے لیے ڈنگروں کو لے جایا جاتا ہے. آگے فرمایا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, اور اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس اللہ کے پاس ایک عہد کر رکھا ہے, ان کو شفاعت کا درجہ دیا جائے گا. دو معنی اس کے, ایک تو یہ کہ کوئی آدمی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا قیامت کے دن, مگر جس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے یا جس کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے وہ شفاعت کا مالک ہوگا. دو مفہوم, ایک مفہوم کو یہ کہ کسی کو شفاعت کا مالک نہیں بنایا جائے گا مگر رب تعالی نے جس کو شفاعت کا مالک بنایا ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے محبوب قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے, اور جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے پھر علماء, صلحاء, اولیاء, پیر, مشائخ یہ سارے پھر شفاعت کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ کافر کسی کے لیے نہ منہ کھول سکے گا نہ کافر کے لیے کوئی شخص منہ کھول سکے گا اس کی رعایت کے لیے, لیکن انبیاء کو, اولیاء کو, صالحین کو, علماء کو, ان کو جو رب نے شفاعت کا مالک بنایا ہے تو یہی لوگ شفاعت کریں گے. ایک معنی یہ ہے کیونکہ اللہ نے ان سے عہد کیا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے اور رب تعالی نے ان سے عہد کیا ہے کہ ہم تمہیں بخش دیں گے, انبیاء ان کی شفاعت کریں گے, رب بھی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا ان کے حق میں. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو, اے صحابہ کیا تمہارے لیے یہ کام مشکل ہے کہ تم اللہ سے صبح اور شام عہد کرو, اللہ سے صبح اور شام عہد کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بتائیے ہم کیا اللہ کے ساتھ عہد کریں. عہد نامہ آپ نے سنا؟ عہد نامہ, یہ حدیث پاک اس کی تائید کرتی ہے. عہد نامے کی, یہ وہی عہد نامے کی والی حدیث ہے. اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں اور صاحب موجم نے اس کو موجم تبرانی کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا, اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم اللہ سے عہد کرو, صبح و شام عہد کرو, جب تم عہد کرو گے اللہ کے ساتھ اور وہ کلمے پڑھو گے صبح اور شام, اللہ تعالیٰ اس عہد کو اس پر مور لگا کر عرش کے نیچے رکھ لے گا, اور جب قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے, وہ کھڑے ہو جائیں, وہ عہد نامہ پڑھنے والے, روزانہ پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو وہ عرش کے نیچے سے عہد نامہ نکال کر وہ دے دیا جائے گا کہ یہ تمہارا عہد نامہ ہے, تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ, تم جنت تمہاری ہے. وہ کیا ہے عہد نامہ؟ وہ یہ ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت الرحمن الرحیم اللہم انی احد الیکا فی حاضر حیات الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لکا واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الى نفسی فانک ان تکلنی الى نفسی تقربنی الى الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الى یوم القیامت انک لا تخلف المیاد وصلی اللہ علی رسول خیر خلق محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم. یہ عہدنامہ ہے، یہ تو صبح بھی پڑھ لو شام بھی پڑھ لو، قیامت کے دن آواز آئے گی عہدنامہ پڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، یہ لے کر جنت میں چلے جاؤ. سنو اس کا مفہوم مانا کیا. اللہ فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، عالم الغیب و شہادت، غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے مہربان ہے، تو رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے. اللہم انی اہدو الیک، اے اللہ میں تیرے ساتھ تیرے پاس تیری بارگاہ میں ایک وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، فی حاضر حیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں جو میں زندہ ہوں میں تیرے ساتھ ایک عہد کرتا ہوں. وہ عہد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اپنے ایمان کی گواہی، اے اللہ میں ایماندار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے. واشہد ان محمد ان عبدوں کا و رسولوں کا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں. یہ ایمان ہو گیا نا، مومن ہونے کی گواہی دیتا ہوں. مومن ہونے کی گواہی کے بعد، اے اللہ تیری بارگاہ میں میری یہ گزارش ہے، میری یہ ایک عرض ہے، فلا تکلنی الى نفسی، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. فَإِنَّكَ إِن تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِي، اس واسطے کہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا نا، تو میرا نفس تو قَرِّبُنِي إِلَى الشَّرِّ، وہ برائی کی طرف لے جائے گا، وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ، اور بھلائیوں اور اچھائیوں سے مجھے دور رکھے گا. کیونکہ نفس کا تو کام یہی ہے نا کہ برائی سے کے قریب کرے اور اچھائیوں سے دور لے جائے. نفس کب چاہتا ہے کہ ایک آدمی 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے؟ نفس کب چاہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے 12-14-16 گھنٹے روزہ رکھے؟ نفس کب چاہتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے سردی میں نماز با جماعت پڑھے؟ نفس کب چاہتا ہے کہ اپنا کمایا ہوا مال جو ہے وہ لوگوں میں لٹا دے؟ اے اللہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو مجھے برائی کے قریب کر دے گا اور نیکی سے دور رکھے گا. اور اے اللہ وَإِنِّي لَا أَتَّقِدُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، میں بھروسہ نہیں کرتا مگر تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں. فَجْعَلْنِي عِنْدَكَ عَهْدًا، اے اللہ میرے ساتھ وعدہ کر، اے اللہ میرے ساتھ وعدہ کر جو میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں. میں تجھے خدا مانتا ہوں، تیرے محبوب کو رسول مانتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، تو میرے ساتھ یہ عہد کر کہ تو اس کو قیامت تک اس کو پورا فرمائے گا. کتنا خوبصورت ہے عہدنامہ ہے، قیامت تک پورا فرمائے گا. جب آدمی صبح اور شام یہ پڑھ لے اور مفہوم اس کا سمجھتا ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتا نا، تو نے جو وعدہ کر لیا تو پورا کرے گا. اب یہ عہد جب بندہ اللہ کے ساتھ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالی شفاعت کا حقدار اس کو بنا دے گا، کہ اس کی شفاعت، اس کے بارے میں جو شفاعت انبیاء کریں گے وہ اللہ قبول فرمائے گا. تو فرمایا لا یملکون شفاعت، لوگ مالک شفاعت کے نہیں بنتے مگر جس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا. تو یہ عہد نامہ ہے. تو عہد نامے سے مراد کئی قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ شفاعت کی اجازت، عہد نامہ کا یہ مطلب ہے، جو یہ پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. دوسری بات کہ عہد نامے کا مطلب یہ کہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پر موت تک انسان قائم اور دائم رہے، یہ عہد نامے کا مقصد ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ یہ عہد کر رہا ہے اور اللہ اس کے ساتھ عہد کر رہا ہے کہ تو ایمان پر قائم رہے میں تمہیں عذاب تیرے قریب نہیں آنے دوں گا. ایک یہ کہ ایک عہد نامہ اس بات کے کہ جو مومن مومن کو خوش رکھے, جو مومن مومن کو خوش رکھے اس نے گویا اللہ کو خوش کیا. جو انسان کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, اور جس نے اللہ کو خوش کیا قیامت کے دن اللہ اس کو خوش کرے گا جس دن اور کوئی خوش کرنے والا نہیں ہے, اللہ اس کو خوش کر دے گا. اور چھٹا عہد نامے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ عہد کیا کہ وہ اچھا وضو کر کے اچھی نماز پڑھے گا, خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا, بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھے گا, ریاکاری کو دور کر کے پڑھے گا, اللہ تعالی اس عہد پر قائم ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالی بخش دے گا. یہ عہد نامہ ہے, اس کا ثبوت قرآن سے ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اب جب جیسے یہ سورت شروع ہوئی تھی اب اس سورت پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے, تو یہودیوں نے کیا کہا, عیسائیوں نے ان کو کہا کہا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, یہ اللہ کا بیٹا ہے, ابن اللہ مان لیا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا کہ 100 سال سوئے رہے, 100 سال کے بعد پھر زندہ ہوئے اٹھے اور بالکل اسی طرح جیسے سوئے تھے, انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین نے کہا کہ یہ فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے پردے میں رہتے ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لیے یہ پردے میں رہتی ہیں. رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وقال اتخذ الرحمن ولدا, یہ ایسے کافر بےمان بدتمیز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. اتخذ الرحمن ولدا, رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شيئا ندا, اے کافرو بد کردارو تم نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے, یعنی اللہ کا بیٹا بنانا, اللہ کو کہنا کہ اس نے بیٹا بنایا ہے. لقد جئتم شيئا, اتنی بڑی بات تم نے کر دی, تمہیں حیا نہیں آئی بات کرتے ہوئے. جب انہوں نے یہ بات کی تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, آسمان قریب تھا کہ وہ پھٹ کر گر پڑے, زمین قریب تھی کہ وہ شک ہو جائے, اور پہاڑ قریب تھے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, اس بات پر کہ جب آسمانوں اور زمینوں نے اور پہاڑوں نے یہ بات سنی کہ کافروں نے کہا ہے رحمان نے, اللہ نے بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو, عزیر علیہ السلام کو یا ملائکہ کو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے. اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے, یعنی رحمان کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ تو اتنا بڑا کفر ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی جز ماننا, اللہ کی جز کوئی نہیں, بیٹا باپ کی جز ہوتا ہے, اس کے بدن کا حصہ ہوتا ہے, جز کا مطلب بدن کا حصہ ہوتا ہے. جیسے آپ یہ ٹیبل ہے نا, یہ ٹیبل ہے, اس کا یہ پھٹیاں جو لگی ہوئی ہیں مختلف پھٹیاں, یہ جوڑ کر ٹیبل بنا ہے نا, تو یہ جز ہے اس کی, اللہ کی جز کوئی نہیں. یہ جب پھٹیاں جوڑ کر بنائی جاتی ہیں یہ چیز مرکب ہو جاتی ہے, اللہ میں ترکیب نہیں ہے. یہ ہمارے اندر ترکیب ہے, یہ ہاتھ علیحدہ کر دو, دوسرا ہاتھ علیحدہ کر دو, سر علیحدہ کر دو, پیر علیحدہ کر دو, کہیں سے خون نکل رہا ہے, گوشت نکل رہا ہے جسم سے, یہ حصے ہیں, جزے ہیں. انسان ان چیزوں سے بنا ہوا ہے, مرکب ہے. یہ دیوار ہے, یہ گارے اور مٹی اور پانی سے بنی ہوئی ہے. یہ مٹیریل جو دیکھ رہے ہیں یہ مختلف چیزوں سے بنا ہوا ہے, یہ مرکب ہے, اللہ مرکب نہیں ہے. اور جو مانتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے وہ اللہ کو مرکب مانتا ہے, اللہ کی جزے مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک جز ہے, اللہ دوسری جز ہے. عزیر علیہ السلام ایک جز ہے, اللہ دوسری جز ہے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں اور جز ہیں، اللہ اور جز ہے، اور جو جز مانے، جو اولاد مانے وہ محتاج مانتا ہے. اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ کہ باپ کا نام زندہ رہے. اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ کہ جائیداد ضائع نہ ہو، وہ وراثت چلتی رہے. اگر اولاد نہ ہو، آدمی کی وراثت ختم ہو گئی، آدمی کا نام ختم ہو گیا. انسان محتاج ہے اپنی اولاد کے پیدا کرنے کا اور نام رکھنے کا، وراثت تقسیم کرنے کا، چلانے کا. تو اللہ کی اولاد کیوں مانتے ہو کہ اللہ محتاج ہے؟ اندعو للرحمن ولدا. جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، یہ دور چلتا رہا، جب سب سے پہلے کافر نے اللہ کے لیے اولاد کا حکم لگایا تو آسمان پر زلزلہ آ گیا، زمین پر زلزلہ آ گیا، پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا. فرشتے ڈر گئے، زمین ڈر گئی، آسمان ڈر گیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا. جتنا رب تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری کہ مخلوق میرا میری اولاد مانتی ہے. رب تعالیٰ اگر رحیم نہ ہوتا تو ہر چیز کو ختم فرما دیتا، لیکن رب رحیم تھا، اس نے اتنی بڑی بات سن کر بھی مخلوق کو روزی دیتا رہا. وتخر الجبال حدا، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ بھی رب تعالی کو ایک مانتے ہیں، زمین آسمان سب ایک مانتے ہیں، سوائے جنوں اور انسانوں کے. یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں جو رب تعالی کے شریک ٹھہراتی ہیں. اللہ کے مخلوق میں اور کوئی مخلوق نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اس لیے کہا نا کہ آسمان ٹوٹ جاتا، زمین ٹوٹ جاتی، پہاڑ ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو. ان کو بھی اتنا شعور ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، دیکھو پہاڑوں کی بات، پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ تیرے اوپر آج کوئی آدمی ایسا گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ جب دوسرا پہاڑ کہتا ہاں میرے اوپر ایک اللہ کا بندہ آیا ہے جس نے ذکر کیا ہے، تو وہ سننے والا پہاڑ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ تیرے اوپر سے گزرا ہے. اور اگر زمین پر کوئی آدمی شرک کرے یا بدکاری کرے، گناہ کرے، تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میرے پر قیامت قائم ہونے والی. لیکن اللہ رحیم ہے، جو اللہ رحیم ہے جو قیامت قائم نہیں فرماتا، اس وقت زمین اور آسمانوں کو تباہ و برباد، مخلوق کو تباہ و برباد نہیں کرتا، اور پھر بھی مخلوق کو روزی دیتا. یہ اللہ اتنا کریم ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. فرمایا آسمان اور زمین میں، آسمان اور زمین میں جتنے بھی ہیں، تم تو کہتے نا کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے، یہ سارے کافر، سارے مومن، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے اور غلام ہو کر حاضر ہوں گے قیامت کے دن. آج تو یہ شرک کرتے ہیں نا، اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں اور اپنی بادشاہی جماتے ہیں. قیامت کے دن یہ سارے میری بارگاہ میں عبد ہو کر حاضر ہوں گے. مومن حاضر ہوگا، اتنی بات ہے کہ مومن لباس میں حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. مومن جو ہے وہ عبادت کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. کافر ننگا، پاؤں سے ننگا، جسم سے ننگا، اور منہ کے بل گرا کر، اس کو گھسیٹ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، مومن عزت کے ساتھ، کافر بے عزتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ نے فرمایا میں سب کو جانتا ہوں اور میں نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، اللہ کی گنتی سے کوئی بھی باہر نہیں ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایک ایک اکیلا حاضر ہوگا. آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سیاج عالو اللہم الرحمن ودہ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان قریب ان کے لیے اللہ محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دے گا. اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن جب ایمان لاتا ہے آدمی اور اچھے عمل کرتا ہے، جتنے وہ اچھے عمل کرتا جائے دوسرے مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت خود بخود پیدا ہوتی جاتی ہے. مثال بڑی واضح ہے، آپ حضرت غوث پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے. داتا صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بابا فرید سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ صحابہ تابعین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہمارے نہ وہ پڑوسی، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ان سے کچھ لیا، لیکن انہوں نے اچھے عمل کیے، اتنے اچھے عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دی. کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کو پسند فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل آؤ، عرب جلیل میں حاضر ہو. فرمایا میں نے فلاں شخص سے محبت کی ہے، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر. یا اللہ میں نے اس سے محبت کر لی. فرمایا جبریل، جی رب جلیل. فرمایا آسمان میں اعلان کر دو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے اور میں جبریل بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمان والے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے جا زمین پر، جا اعلان کر زمین میں، اے زمین والو، اللہ فرماتا ہے فلاں بندے سے میں نے محبت کی ہے، جبریل نے بھی محبت کی ہے، آسمان والوں نے بھی محبت کی ہے، زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو اب بتاؤ کہ حضرت غوث پاک عراق میں کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی؟ ویسے کرنی کب پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی؟ نہ کس نے ان کو دیکھا، نہ ان کے قبیلے کو کوئی جانتا، نہ ان کے قریب کوئی گیا، نہ وہ یہاں آئے. مومن کہیں پیدا ہو رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے سچے اور نیک بندے تھے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی. ہم جتنی محبت، ہم جتنے عمل کرتے ہیں اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری ہے. آپ اس عمل کو اچھا کرتے جائیں، نیک کرتے جائیں اور نیک ہوتے جائیں، عمل صالح کرتے جائیں، آپ کے دل، آپ کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی جائے گی. تو فرمایا کہ جو اچھے عمل کرتا ہے اللہ ان کے لیے، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. آگے فرمایا اے محبوب، ہم نے قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا. یعنی قرآن اصل جو ہے، جو قرآن اصل جو وہی پہلے انبیاء پر آتی تھی وہ سریانی زبان میں آتی تھی، اور پھر انبیاء اس سریانی کو عبرانی میں، ہبرو میں نقل کر کے، چینج کر کے، تو وہ تورات اور زبور دیتے تھے اپنی قوم کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عربی زبان دی اور فرمایا کہ میں آسان زبان تمہیں دے دی ہے تاکہ تم اپنے نیک جو تیرے عمل، تیری اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں نا، ان کو آسان لفظوں کے ساتھ، سمجھانے والی زبان کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ ان کو خوشخبری دے دو جنت کی، اور جو بےمان اور مرتاد اور انکار کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے ڈرا دو، اس لیے تمہیں آسان زبان دی. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرما دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ تم اس سے متقی اور ڈر والوں کو خوشخبری سناؤ، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُبْدًا، اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈراؤ. لبدا کہتے ہیں جھگڑالو، یعنی جو سنے ہی نہیں کسی کی، اپنی مارتا جائے، سمجھ آ بھی جائے اپنی مارتا جائے، کہتے ہیں مانتا ہی نہیں. فرمائے ان کو ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ. آخری آیت وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تو فرماتا ہے یہ کافر نہیں مانتے، ان کو بتا دو کہ ہم نے کتنی قومیں اور کتنے لوگ اور کتنے شہر اور کتنے خاندان اور کتنے ملک ہم نے تباہ برباد کر دی، ہلاک کر دیا. ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہمارے نہیں مانتے کافر، آپ کے نہیں مانتے. اے محبوب ان کو بتا دو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور اے محبوب تم مجھے بتاؤ حل تو حصوں میں نہ ہمیں نہ دن اور تسما والوں رکزا، جن کو ہم نے تباہ برباد کیا ان میں سے تم کسی کو دیکھتے ہو آج کہ وہ موجود ہے، یا کسی کی کوئی بھڑک بھی یا آہستہ سی کوئی آواز بھی یا حس بھی کسی طرح کی کہیں معلوم ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آدمی پڑا ہے؟ رکز کہتے ہیں کہ جب آدمی مر رہا ہو اور وہ بولتا ہے لیکن اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی کیا کہتا ہے، بولتا تو ہے بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. فرمایا جتنی قومیں تباہ ہو گئی ہیں اس مرنے والے کی طرح آواز بھی اس کی ان کی ختم ہو گئی ہے، آواز ہے ہی نہیں کسی کی. جب ہم نے سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، یہ قریش مکہ یہ کفار جو ہے حجاز کے، اگر یہ بات آپ کی نہ مانے تو جیسے پہلی قومیں تباہ ہو گئی ہم ان کو بھی تباہ کر دیں گے، جیسے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ان کا بھی نام و نشان ختم کر دیں گے. یہ تھی سورت مریم جس کو ہم نے جلدی کے ساتھ درس مکمل کر دیا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آج میری شادی ہوئی ہے. صحابی حاضر ہوا کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا نکاح اور میری شادی ہوئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، لیکن ہم بھی آپ کو خوشخبری سنائیں، آج رات ہمارے اوپر سورہ مریم نازل ہوئی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو شادی کی خوشخبری دی اور اس کو خوشی کی خبر سنائی کہ آج سورہ مریم ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج سورہ مریم کا درس مکمل ہو گیا اور قرآن کریم فرقان حمید کی 19 صورتیں مکمل ہو گئی ہمارے درس میں، اور جو ہے 13واں سال شروع ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب حج سے آنے کے بعد سورہ طٰہٰ کا درس شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو اور آپ کی محنت اور مشقت کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ جو کاوش اللہ تعالیٰ اس کو بار آور فرمائے، اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا سفر آسان فرمائے، ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی غلطی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے اور دعا میں شامل حال رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غربة الدين وقهر الرجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا. اللهم ارزقنا زيارة الكعبة المشرفة، اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الطيبين الشريفين. واستغفر الله ان الله غفور رحيم، ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.